السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. شمال مغربی افغانستان میں طالبان باغیوں نے ایک اہم فوجی اڈے کو روند ڈالا ہے اور کم از کم 30 فوجیوں کو ہلاک اور 17 کو زخمی کر دیا ہے. اس سے علیحدہ خبروں میں افغان وزارت دفاع نے جمعرات کے روز بیان دیا کہ جنوب مغربی غزنی صوبے میں طالبان کے ایک اعلی سطحی اجلاس کو فضائی نشانہ بنایا گیا جس میں 24 باغی ہلاک اور 17 زخمی ہو گئے. اور پاکستان نے بدھ کے روز خفیہ اداروں کے سربراہوں کی ایک ایسی کانفرنس کی میزبانی کی ہے جس کی اس سے پہلے کوئی نظیر موجود نہیں تھی. مغربی ملکوں کا دفاعی اتحاد نیٹو کے رکن ملکوں کے سربراہان نے جمعرات کو اپنے اجلاس کے دوسرے روز افغانستان کی صورتحال پر غور کیا. ایک ہفتے قبل جرمنی سے ملک بدر ہونے والے 69 افغانوں پر مشتمل گروپ میں سے ایک شخص کابل کے ہوٹل کے کمرے میں خودکشی کے بعد مردہ پایا گیا ہے. یہ بات اہلکاروں نے بدھ کے روز بتائی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے نیٹو کے رکن ملکوں سے وعدہ لیا ہے کہ وہ اپنے دفاعی اخراجات میں اضافے کے عہد کو پورا کریں گے. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے ہیلسنکی میں ملاقات سے چند روز پہلے کہا ہے کہ وہ نہ ہی میرے دوست ہیں اور نہ دشمن. میں انہیں زیادہ نہیں جانتا, لیکن جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے میں نے محسوس کیا ہے کہ ہم ساتھ چل سکتے ہیں. انہوں نے ان خیالات کا اظہار جمعرات کے روز برسلز میں نیٹو سربراہ کانفرنس کے اختتام پر کیا. اور امریکی وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ایک اہلکار جمعرات کے روز ایوان کی دو کمیٹیوں کے سامنے گواہی دیں گے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایف آئی اے کے اندر تعصب کے الزامات پر تحقیقات کر رہی ہے. اور اسرائیل نے روس پر واضح کیا ہے کہ اسے شام میں صدر بشار الاسد کے برسر اقتدار رہنے پر اعتراض نہیں ہے, لیکن ماسکو کو شام سے ایرانی فوج اور اس کے ملیشیاؤں کے انخلا کی حمایت کرنی چاہیے. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل چند لمحے بعد. شمال مغربی افغانستان میں طالبان باغیوں نے ایک اہم فوجی اڈے کو روند ڈالا ہے اور کم از کم 30 فوجیوں کو ہلاک اور 17 کو زخمی کر دیا ہے. عہدیداروں نے ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تخار صوبے کے خواجہ غار ضلع میں صبح سویرے ایک اچانک حملے میں باغیوں نے افغان نیشنل آرمی کی تنصیبات پر موجود تمام آلات کو منجمد کر دیا. صوبائی حکومت کے ترجمان سنت اللہ تیموری نے کہا کہ حملے کے بعد علاقے میں شدید لڑائی شروع ہو گئی, اور باغیوں کی کمر توڑنے کے لیے افغان فضائی فورس نے زمینی افواج کی مدد کی. کچھ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ حکومتی فورسز کی تقریباً 40 ہلاکتیں ہوئی ہیں. اس سے علیحدہ خبروں میں افغان وزارت دفاع نے جمعرات کے روز بیان دیا کہ جنوب مغربی غزنی صوبے میں طالبان کے ایک اعلی سطحی اجلاس کو فضائی نشانہ بنایا گیا جس میں 24 باغی ہلاک اور 17 زخمی ہو گئے. اپنے بیان میں وزارت کا کہنا تھا کہ باغیوں کے متعدد کمانڈر زخمی ہوئے ہیں, جن میں عامر خان متقی بھی شامل ہے جو 1996 سے 2001 کے درمیان طالبان کا ایک وزیر تھا جب طالبان کا افغانستان کے وسیع علاقے پر قبضہ تھا. پاکستان نے بدھ کے روز خفیہ اداروں کے سربراہوں کی ایک ایسی کانفرنس کی میزبانی کی ہے جس کی اس سے پہلے کوئی نظیر موجود نہیں تھی. اس کانفرنس میں روس, چین اور ایران کی خفیہ ایجنسیوں کے اعلی عہدیداروں نے شرکت کی, اور ان کی توجہ کا مرکز خاص طور پر شورش زدہ ملک افغانستان میں داعش کے قدم جمانے کی کوشش تھی. اسلام آباد میں ذرائع نے وائس آف امریکہ کو کانفرنس کے نقاط کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ شرکا نے مشرقی افغانستان میں سرگرم جنگجوؤں کی سرگرمیاں روکنے سے متعلق مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا. افغانستان میں موجود داعش کے عسکریت پسندوں کی وفاداریاں مشرق وسطی کے دہشت گرد گروپ سے ہیں, اور افغانستان کے ساتھ مشترکہ سرحد رکھنے والی یہ چاروں ملک اپنے پڑوس میں داعش کے اجتماع کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. اس اجلاس کا ایک اور غیر معمولی پہلو یہ ہے کہ جو ملک داعش کی دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے وہ اس کانفرنس میں شامل نہیں تھا, یعنی افغانستان. ماسکو کی فورن انٹیلیجنس سروس کے ایک ترجمان نے بھی یہ تصدیق کی کہ اسلام آباد میں یہ اجلاس افغانستان میں داعش کی گروہ بندی سے متعلق تھا۔ اور مغربی ملکوں کے دفاعی اتحاد نیٹو کے رکن ملکوں کے سربراہان نے جمعرات کو اپنے اجلاس کے دوسرے روز افغانستان کی صورتحال پر غور کیا۔ نیٹو رکن ممالک کے سربراہان کا دو روزہ اجلاس بدھ کو برسلز میں تنظیم کے نئے صدر دفتر میں شروع ہوا تھا، جس میں تنظیم کے 29 رکن ملکوں کے سربراہان اور اعلی حکام نے شرکت کی۔ ایک ہفتے قبل جرمنی سے ملک بدر ہونے والے 69 افغانوں پر مشتمل گروپ میں سے ایک شخص کابل کے ہوٹل کے کمرے میں مردہ پایا گیا ہے، یہ بات اہلکاروں نے بدھ کے روز بتائی۔ 23 برس کے اس شخص کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی، جس کی ہلاکت کے بعد جرمن وزیر داخلہ کے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ پناہ نہ ملنے کے بعد 4 جولائی کو اس فرد اور دیگر افغانوں کو افغانستان ملک بدر کیا گیا تھا۔ انہیں اس وقت واپس روانہ کیا گیا جب چانسلر آنگلا مرکل کے حکمراں اتحاد سے تعلق رکھنے والے سیفر نے امیگریشن کے سخت ترین اقدامات کا مطالبہ کیا تھا۔ جس ہوٹل میں یہ افغان شخص مردہ پایا گیا، وہ تارکین وطن کی بین الاقوامی تنظیم کی عارضی پناہ گاہ ہے، جہاں افغانستان سے واپس آنے والے افراد کو رکھا جاتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے نیٹو کے رکن ملکوں سے وعدہ لیا ہے کہ وہ اپنے دفاعی اخراجات میں اضافے کے عہد کو پورا کریں گے۔ ٹرمپ نے برسلز میں نیٹو اجلاس کے اختتام پر اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ارکان نے اضافے کا وعدہ کیا ہے اور ہم خوش ہیں کہ نیٹو اب طاقتور اور مضبوط ہوگا۔ انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ کس ملک نے کتنے اضافے کا وعدہ کیا ہے۔ اس سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو کے سربراہ اجلاس کے اختتام پر جمعرات کے روز نیٹو لیڈروں کے ایک ہنگامی اجلاس کا مطالبہ کیا تھا اور دھمکی دی تھی کہ اگر تمام رکن ملکوں نے دفاعی اخراجات میں اپنے حصے میں اضافہ نہ کیا تو امریکہ اس بلاک سے اپنے آپ کو نکال لے گا۔ برسلز میں ایک اخباری کانفرنس میں ٹرمپ نے کہا کہ وہ نیٹو پر یقین رکھتے ہیں، لیکن مزید کہا کہ پچھلے 7 اشرے کے اس اتحاد میں امریکہ کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کیا جاتا رہا ہے اور واشنگٹن نیٹو کے 70 سے 90% کے اخراجات کا بوجھ اٹھا رہا ہے، جو امریکی ٹیکس دہندگان کے ساتھ ایک زیادتی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے ہیلسنکی میں ملاقات سے چند روز پہلے کہا ہے کہ وہ نہ ہی میرے دوست ہیں اور نہ دشمن، میں انہیں زیادہ نہیں جانتا، لیکن جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے میں نے محسوس کیا کہ ہم ساتھ چل سکتے ہیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار جمعرات کے روز برسلز میں نیٹو سربراہ کانفرنس کے اختتام پر کیا۔ دونوں لیڈروں کے درمیان پیر کے روز ہیلسنکی میں ملاقات ہو رہی ہے، جس کے بارے میں صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ ان موضوعات پر بات کریں گے۔ تخفیف اسلحہ کے معاہدے، درمیانی مار کے جوہری ہتھیاروں کے معاہدے پر روس کی خلاف ورزیوں اور 2016 کے امریکی صدارتی انتخاب میں روس کی مداخلت۔ امریکی وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ایک اہلکار جمعرات کے روز ایوان کی دو کمیٹیوں کے سامنے گواہی دے رہے ہیں جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایف آئی اے کے اندر تعصب کے الزامات پر تحقیقات کر رہی ہے۔ یہ اہلکار پیٹر اسٹراک پچھلے سال تک خصوصی کونسل رابرٹ مولر کے ساتھ کام کر رہے تھے، جو 2016 کے ٹرمپ کی انتخابی مہم میں روسی مداخلت پر تحقیقات کر رہے ہیں۔ جب انہیں ٹیکسٹ پیغامات کے تبادلے کے بعد برطرف کر دیا گیا جو انہوں نے ایف بی آئی کی سابق وکیل لیزا پیج کو بھیجے تھے اور جس میں دونوں کی ٹرمپ کے خلاف نفرت ظاہر ہوتی ہے۔ اسرائیل نے روس پر واضح کیا ہے کہ اسے شام میں صدر بشار الاسد کے برسر اقتدار رہنے پر اعتراض نہیں ہے، لیکن ماسکو کو شام سے ایرانی فوج اور اس کی ملیشیاؤں کے انخلا کی حمایت کرنی چاہیے۔ اسرائیل ذرائع کے مطابق وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے یہ موقف روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے بدھ کو ماسکو میں ہونے والی ملاقات میں اپنایا ہے۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2018 کے دوسرے سیمی فائنل میں کروشیا نے انگلینڈ کو 1-1 میں 2 گول سے شکست دے کر فائنل میں اپنے لیے جگہ بنا لی، جہاں اتوار کو اس کا مقابلہ فرانس سے ہوگا۔ انگلش ٹیم نے پہلے ہاف کے آغاز ہی میں برتری حاصل کر لی تھی۔ کھیل کے 5ویں منٹ میں مڈ فیلڈر کیرن ٹریپر نے فری کک پر شاندار گول کر کے اسکور 1-0 کر دیا۔ 2006 میں ایکویڈور کے خلاف ڈیوڈ بیکہم کے گول کے بعد ورلڈ کپ مقابلوں میں کسی بھی انگلش پلیئر کافری کک پر یہ پہلا گول ہے۔ کروشیا نے گول برابر کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن انگلش ٹیم کو بھی گول کرنے کے کئی مواقع ملے، لیکن پہلے ہاف کے باقی کھیل میں کوئی بھی ٹیم مزید گول نہ کر سکی اور یہ ہاف اسی اسکور پر ختم ہوا۔ دوسرے ہاف کے ابتدائی 10 منٹ میں دونوں ٹیموں کے ایک ایک کھلاڑی کو یلو کارڈ دکھایا گیا۔ کھیل کے 68ویں منٹ میں کروشیا کے مڈ فیلڈر ایوان پیری نے گول کر کے اسکور 1-1 گول سے برابر کر دیا۔ 90 منٹ کا کھیل 1-1 گول کی برابری پر ختم ہوا، جس کے بعد میچ کو فیصلہ کن بنانے کے لیے 15-15 منٹ کے دو ہاف دیے گئے۔ پہلے ہاف میں کوئی بھی ٹیم گول نہ کر سکی اور مقابلہ بدستور 1-1 گول سے برابر رہا۔ دوسرے ہاف کے چوتھے منٹ میں ماریو مینڈرس کھیچ نے گول کر کے ٹیم کو 2-1 کی فیصلہ کن برتری دلا دی اور کرویشیا کی ٹیم فائنل میں پہنچ گئی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان میں دو بڑی سیاسی جماعتوں نے الیکشن سے پہلے دھاندلی کے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے 25 جولائی کے عام انتخابات سے قبل دھاندلی کے الزامات عائد کرتے ہوئے انتخابی عمل کی شفافیت پر سوال اٹھایا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
پاکستان پیپلز پارٹی نے قبل از انتخابات دھاندلی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جماعت کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف فوجداری مقدمات کھولنے کا محرک سیاسی ہے۔ پیپلز پارٹی نے یہ الزام بھی لگایا ہے کہ بعض افراد جو اپنی شناخت فوجی افسران کے طور پر کرا رہے ہیں، انہوں نے جماعت کے بعض امیدواروں کی وفاداریاں تبدیل کر کے انہیں کنگز پارٹی میں شامل ہونے کا کہا ہے۔ اسی نوعیت کے الزامات سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے بھی عائد کیے ہیں اور انتخابی عمل کی شفافیت پر کڑی تنقید کی ہے۔ پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے رواں ہفتے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری کو 35 ارب روپے کی مبینہ منی لانڈرنگ کے معاملے سے متعلق پوچھ گچھ کے لیے طلب کر رکھا تھا۔ تاہم جمعرات کو سپریم کورٹ میں مبینہ جعلی اکاؤنٹ سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس ثاقب نثار نے ایف آئی اے کو حکم دیا ہے کہ وہ سابق صدر آصف زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کو 25 جولائی کے انتخابات تک تفتیش کے لیے نہ بلائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی مبینہ منی لانڈرنگ سے متعلق ہونے والی تحقیقات پر تنقید کرتے ہوئے کہہ چکی ہے کہ اس کا محرک سیاسی ہے اور کئی سال پرانے مقدمے کو انتخابات سے قبل دوبارہ کھولنے کا مقصد اسے سیاسی نقصان پہنچانا ہے۔ گزشتہ روز پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ مبینہ منی لانڈرنگ سے متعلق ہونے والی تحقیقات کا محرک سیاسی ہے۔ اس سے قبل پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھی، جنہیں گزشتہ ہفتے پاکستان کی ایک عدالت نے بدعنوانی کے ایک مقدمے میں 10 سال قید کی سزا سنائی ہے، ایسے ہی الزامات عائد کیے تھے۔ بدھ کو لندن میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف نے ملک میں انتخابی عمل کی شفافیت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت کے امیدواروں اور کارکنوں پر مقدموں کے اندراج اور ان کی گرفتاریوں کے ذریعے انہیں انتخابی مہم چلانے سے روکا جا رہا ہے۔ تاہم پنجاب کی حکومت ایسے تحفظات کو رد کر چکی ہے۔ نواز شریف نے اپنی صاحبزادی اور داماد کو سنائی جانے والی سزا پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملک میں سیولین بالادستی کے لیے اپنی تحریک جاری رکھیں گے۔ نواز شریف اس سے قبل فوج سے منسلک ایک انٹیلیجنس ادارے پر اپنی جماعت کے امیدواروں کو مبینہ طور پر ڈرانے دھمکانے کا الزام بھی لگا چکے ہیں، جسے فوج کے ترجمان آصف غفور نے رواں ہفتے ایک نیوز کانفرنس میں مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ فوج کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ سیاسی امور کی تجزیہ کار اور سینئر صحافی نسیم زہرا کا کہنا ہے کہ فوج ملک کا ایک اہم ادارہ ہے اور ملک میں اس وقت جاری انتخابی عمل میں فوج کی کسی بھی قسم کی مبینہ مداخلت کے تاثر کو دور کرنا ضروری ہے۔ جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
ظاہر ہے یہ جو تاثر ہے یہ کم نہیں ہو رہا، زیادہ ہو رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جو جماعتیں ہیں وہ نام لے لے کے بات کر رہی ہیں، تو یقیناً فوج کی طرف سے اہم ادارہ ہے اور یہ حساس ادارہ ہے۔ اس حوالے سے اس کی جو ساتھ ہے اس پر ایک منفی اثر نہیں ہونا چاہیے، اور بڑا ایک اہم وقت ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی انسانیت کے لیے اور سیکیورٹی کے لیے. تو فوج کو تو بالکل اباو بورڈ ہونے کی ضرورت ہے.
نواز شریف اس وقت اپنی اہلیہ کلثوم نواز کی علالت کے باعث لندن میں ہے اور انہوں نے عدالت سے سزا سنائے جانے کے بعد اپنی صاحبزادی کے ہمراہ جمعے کو لاہور پہنچنے کا اعلان کر رکھا ہے. حکام نے کہا ہے کہ نواز شریف کو وطن واپسی پر گرفتار کر کے جیل میں منتقل کر دیا جائے گا، جبکہ ان کی جماعت مسلم لیگ نون نے لاہور ایئرپورٹ پر ان کے استقبال کی تیاریاں بھی کر رکھی ہیں. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے نیٹو کے رکن ملکوں سے وعدہ لیا ہے کہ وہ اپنے دفاعی اخراجات میں اضافے کے عہد کو پورا کریں گے. ٹرمپ نے برسلز میں نیٹو اجلاس کے خاتمے پر اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ارکان نے اضافے کا وعدہ کیا ہے. اس سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو کے سربراہ اجلاس کے اختتام پر جمعرات کے روز نیٹو لیڈروں کے ایک ہنگامی اجلاس کا مطالبہ کیا تھا اور دھمکی دی تھی کہ اگر تمام رکن ملکوں نے دفاعی اخراجات میں اپنے حصے میں اضافہ نہ کیا تو امریکہ اس بلاک سے اپنے آپ کو نکال لے گا. مزید تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس.
برسلز میں موجود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کے ممبر ممالک اپنے فوجی بجٹ میں 2% اضافہ کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں. انہوں نے یہ بات جمعرات کے روز برسلز میں 2 روزہ نیٹو اجلاس کے اختتام پر کہی. اس اجلاس سے پہلے نیٹو کے ممبران ممالک کے سربراہان کی ایک غیر اعلانیہ میٹنگ بلائی گئی تھی. یہ غیر اعلانیہ میٹنگ صدر ٹرمپ کی جانب سے نیٹو ممالک کے کم دفاعی اخراجات پر سخت تنقید کے بعد بلائی گئی. صدر ٹرمپ حالیہ دنوں میں ٹویٹر اور عوامی جگہوں پر نہ صرف نیٹو کے اخراجات اٹھانے کے حوالے سے ممبر ممالک پر شدید تنقید کر چکے ہیں بلکہ نیٹو کے وجود سے متعلق سوالات بھی اٹھا چکے ہیں. تاہم جمعرات کے روز صدر ٹرمپ نے نیٹو کے ساتھ وابستگی کے عزم کا اعادہ کیا.
I believe in NATO. I think NATO is a very important, probably the greatest ever done, but the United States was paying for anywhere from 70 to 90% of it depending on the way you
لیکن میں نیٹو پر یقین رکھتا ہوں. میرے خیال میں نیٹو کی بہت اہمیت ہے. کارکردگی کے لحاظ سے شاید یہ سب سے بڑا ادارہ ہے، لیکن اس کے 70 سے 90% تک کے اخراجات امریکہ اٹھاتا ہے. یہ امریکہ کے ساتھ ناانصافی ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نیٹو ایک عمدہ مشین ہے. پہلے جو لوگ پیسے نہیں دے رہے تھے اب خوشی خوشی دے رہے ہیں، اور اب امریکہ کے ساتھ ایک منصفانہ برتاؤ رکھا جائے گا. نیٹو کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ ملاقات میں صدر ٹرمپ نے جرمنی پر ماسکو کے زیر اثر ہونے کا الزام لگایا، جس کی وجہ ایک نیا پائپ لائن منصوبہ ہے جو جرمنی کو روس سے براہ راست گیس فراہم کرے گا. صدر ٹرمپ آج برسل سے برطانیہ روانہ ہوں گے، جہاں برطانوی وزیراعظم ٹیریسا مے ان کا استقبال کریں گی. ٹیریسا مے کو ان دنوں بریگزٹ کے معاملے پر ملک کے اندر سخت نکتہ چینی کا سامنا ہے. شہناز نفیس، اردو ویو اے، واشنگٹن.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یورپی اتحادیوں پر اس الزام کے بعد کہ وہ امریکی ٹیکس دہندگان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، برسلز میں نیٹو سربراہ کانفرنس کا آغاز اس بات پر شدید اختلافات کے سبب پس منظر میں چلا گیا کہ یورپ کے دفاع کے اخراجات کون برداشت کرے. امریکہ اپنی مجموعی قومی پیداوار یا جی ڈی پی کا کوئی 3.5% دفاع پر خرچ کرتا ہے، جو اس سے کہیں زیادہ ہے جو دوسرے رکن ممالک کرتے ہیں، اور نیٹو کے بجٹ کا 70% فراہم کرتا ہے. سربراہ کانفرنس سے اپنی رپورٹ میں ہینری رجویل نے بتایا ہے کہ یورپی اتحادی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. اس کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں قمر عباس جعفری.
ایسے میں جبکہ امریکی صدر ان کے دائیں جانب بیٹھے تھے، نیٹو کے سیکرٹری جنرل جان اسٹولٹنبرگ نے ایک واضح پیغام کے ساتھ کارروائی کا آغاز کیا کہ اس سال کی سربراہ کانفرنس میں توجہ اس بات پر مرکوز کی جائے گی کہ بل کی ادائیگی کون کر رہا ہے، جسے نیٹو کی اصطلاح میں بار اٹھانے میں ساجیداری کہا جاتا ہے. ان کے الفاظ،
فیئر برڈن شیئرنگ انڈرپنز ایوری تھنگ دیٹ وی ڈو. Just a few years ago, we were cutting our defense budgets. Now we are adding billions.
بار اٹھانے میں ساجیداری جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کو سہارا دیتی ہے. ابھی چند سال پہلے تک ہم اپنے دفاعی بجٹ میں کمی کر رہے تھے، اور اب ہم اس میں اربوں ڈالر بڑھا رہے ہیں. یہ تھے نیٹو کے سیکرٹری جنرل، اور ایسا کرنے کے لیے پورے کریڈٹ کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا. ان کا کہنا تھا،
because of me they've raised about $40 billion over the last year, so I think the secretary general likes Trump.
میری وجہ سے انہوں نے گزشتہ سال کے دوران کوئی 40 ارب ڈالر بڑھائے. چنانچہ میرا خیال ہے کہ سیکرٹری جنرل ٹرمپ کو پسند کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایسا کرنے والے وہ صرف اکیلے ہی ہوں, لیکن میرے لیے یہ بھی ٹھیک ہے. یہ تھے صدر ٹرمپ. ٹرمپ نے برلن پر ماسکو کے کنٹرول میں ہونے کا الزام لگایا کیونکہ ایک نئے پائپ لائن منصوبے کے تحت روسی گیس براہ راست جرمنی کو فراہم کی جائے گی. انہوں نے جرمنی پر نیٹو کے دفاعی اخراجات کے ہدف سے بہت کم, جو کہ مجموعی قومی پیداوار کا 2% بنتا ہے, خرچ کرنے پر بھی تنقید کی. مظاہر کشیدہ سی دو طرفہ میٹنگ کے بعد جرمن چانسلر انگیلا مرکیل نے نیٹو کے لیے اپنے ملک کی وابستگی کی اہمیت بتائی. ان کے الفاظ, یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس طرح خیالات کا تبادلہ کریں کیونکہ ہم ساجھے دار ہیں, ہم اچھے ساجھے دار ہیں اور ہم مستقبل میں تعاون جاری رکھنے کے خواہش مند بھی ہیں. یہ تھیں جرمن چانسلر. ایسا لگتا ہے کہ دوروزہ سربراہ کانفرنس میں دفاعی اخراجات کا مسئلہ دوسرے مسائل کو پس منظر میں دھکیل دے گا. برطانیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ افغانستان میں اپنی فوجوں کی تعداد دگنی کر دے گا, جبکہ کینیڈا نے عراق میں ایک نیٹو کے تربیتی مشن کو چلانے کی پیشکش کی ہے. قمر عباس چافری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
امریکہ اور چین کے درمیان جبکہ تجارتی جنگ میں اضافہ ہو رہا ہے, چین نے عہد کیا ہے کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کے تازہ ترین فیصلے کا جواب دے گا, جس کے تحت چین کی ہزاروں مصنوعات کی درآمد پر, جن کی مالیت 200 ارب ڈالر ہوگی, 10% محصولات عائد کیے جائیں گے. مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رضوی.
چین کی وزارت تجارت نے اس فیصلے کو بالکل ناقابل قبول قرار دیا ہے. چین کی وزارت خارجہ کے لیے ترجمان ہوا چون انگ نے کہا, تجارت کے معاملے میں امریکہ مخصوص انداز میں پریشانی کا باعث بن رہا ہے. چین اپنے قانونی حقوق کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرے گا, اور یہ بھی کہ یہ یک طرفہ اور کثیر طرفہ طرز عمل کے درمیان جنگ ہے. چین بین الاقوامی سوسائٹی کے ساتھ کھڑا ہوگا اور مل جل کر کثیر طرفہ تجارتی نظام کا تحفظ کرے گا. مجوزہ نئے امریکی محصولات اس فیصلے کے بعد سامنے آئے ہیں, جب 50 ارب ڈالر مالیت کی چینی مصنوعات پر 2 مرحلوں میں محصولات لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ٹرمپ انتظامیہ کے تازہ ترین اقدام پر دو طرفہ حمایت کے باوجود ایوان نمائندگان کے اسپیکر پال رائن نے اس پر نکتہ چینی کی ہے, جنہوں نے بدھ کے دن صدر کی جانب سے محصولات پر اپنی مخالفت کا اعادہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. رضی احمد رضوی, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
امریکہ میں خودکشی کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. حکومت کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق سن 2016 میں تقریباً 45,000 امریکی شہریوں نے اپنی جان لی, جو کہ قتل ہونے والوں کی دگنی تعداد سے بھی زیادہ ہے. 15 سے 34 سال کے نوجوانوں میں خودکشی کی شرح خصوصی طور پر زیادہ ہے, اور یہ تعداد گزشتہ 3 عشروں میں خطرناک صورت اختیار کر گئی ہے. حال ہی میں ڈیزائنر کیٹ سپیڈ اور شیف اینتھنی بورڈین جیسی مشہور امریکی شخصیات کی خودکشیوں کے بعد ماہرین یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس عمل کے پیچھے کون سی معاشرتی وجوہات کار فرما ہیں. ماہرین کیا سوچتے ہیں, سنتے ہیں اس ہیلتھ رپورٹ میں. شان و شوکت, شہرت اور مال و دولت خوشی کی ضمانت نہیں. کیٹ سپیڈ اور اینتھنی بورڈین کی اپنے ہی ہاتھوں بے وقت موت یہ ظاہر کرتی ہے کہ کامیابی کے بارے میں عام لوگوں کا تصور کتنا غلط ثابت ہو سکتا ہے. یہ اموات امریکہ میں خودکشی کے بڑھتے ہوئے تشویشناک رجحان کی جانب بھی اشارہ کرتی ہیں. جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے جیمز گرفتس کہتے ہیں,
آبادی کا 17% گاہے بگاہے یہ سوچتا ہے کہ کیا میری زندگی جینے کے قابل ہے. اگرچہ اس سوچ کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خودکشی پر غور کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا وجود کیا معنی رکھتا ہے اور یہ کہ ان کی زندگی کا کیا مقصد ہے. اور یہ سوچ کئی لوگوں کے ذہن میں آتی ہے, اور جب آپ مشہور فنکاروں کو ایسا کرتے دیکھتے ہیں تو اس سوچ کو حقیقت کا رنگ مل جاتا ہے.
ماہرین کے خیال میں مقبول شخصیات کی خودکشی کا اس سے بھی برا اثر یہ ہوتا ہے کہ عام لوگ اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسے وردر ایفیکٹ بھی کہا جاتا ہے, جس کا نام 18ویں صدی کے مصنف وان گوئٹے کے ایک تصوراتی کردار کے نام پر رکھا گیا. جب اس تصوراتی کردار نے خودکشی کی تو یورپ میں اس کے پڑھنے والے درجنوں افراد نے اس کی تقلید کی. اسی طرح کا واقعہ سن 2014 میں بھی پیش آیا, جب امریکی اداکار رابن ولیمز نے اپنی جان لی. اور سوئسائڈ ہاٹ لائن کے مطابق حال ہی میں کیٹ سپیڈ اور اینتھنی بورڈین کی خودکشیوں کے بعد اس میں 65% اضافہ دیکھا گیا ہے. ہسٹورین اور ریسرچر جینیفر مشیل کے الفاظ, اگر یہ طریقہ کار مقبول ہو جاتا ہے اور اسے بار بار دکھایا جاتا ہے اور خودکشی کا یہ واقعہ وقوع پذیر ہونے کے 4 ماہ بعد تک خبروں میں رہتا ہے, تو اس سے اس فیل کے ارتکاب میں اضافہ ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ بہت اہم ہے کہ اس طریقہ کار کے بارے میں زیادہ بات نہ کی جائے. لیا ہیرس جب 7 برس کی تھیں تو ان کے ذہن میں خودکشی سے متعلق خیالات آنا شروع ہوئے, اور اس وقت وہ کسی فنکار کی خودکشی سے متاثر نہیں تھیں. لیا نے تسلیم کیا کہ انہوں نے اپنی زندگی لینے کی اس وقت تک بارہا کوشش کی جب تک کہ ڈاکٹروں نے انہیں ڈپریشن ختم کرنے کی دوا نہیں دی. تاہم وہ کہتی ہیں کہ ادویات ہمیشہ مؤثر ثابت نہیں ہوتی. سوئسائڈ پریونشن ایڈوکیٹ لیا ہیرس کہتی ہیں, بہت سے ایسے لوگ جو اپنی جان لے لیتے ہیں وہ ادویات کے ساتھ ساتھ تھراپی اور علاج بھی کروا رہے ہوتے ہیں. معاشرے میں اس معاملے پر ادویات کا مسئلہ بہت متنازع ہے. تاہم میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میں نے خود بھی بچپن اور لڑکپن میں ڈپریشن ختم کرنے والی ادویات کا استعمال کیا ہے, اور انہوں نے یقیناً میرے اندر خودکشی کے خیالات کو ہوا دی. ہر 6 میں سے 1 امریکی ڈپریشن کی کوئی نہ کوئی دوا ضرور لیتا ہے. تاہم سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول کے مطابق ڈپریشن اور ذہنی بیماری محض نصف خودکشیوں کی وجہ ہوتی ہیں. دیگر وجوہات میں خراب تعلقات, معاشی تنگی اور منشیات کا بے دریغ استعمال شامل ہیں. ایک بار پھر لیا ہیرس کے الفاظ,
ہم اس مسئلے کو روکنے کے لیے درست سمت میں کام نہیں کر رہے. ہم زیادہ تر ذہنی مرض میں مبتلا افراد پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں, جبکہ سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول کے مطابق خودکشی کرنے والے افراد میں ذہنی دباؤ کے شکار افراد کی تعداد نصف ہے.
ماہرین کا خیال ہے کہ اگر اس مسئلے کا کوئی حل نہ نکالا گیا تو صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے. امریکہ میں موت کی 10ویں بڑی وجہ خودکشی ہے, اور اب لوگوں کو اس بات کا ادراک ہوتا جا رہا ہے کہ اس مسئلے کا حل شہرت اور دولت نہیں ہے. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پنجاب پولیس نے بدھ اور جمعرات کے درمیانی شب مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے درجنوں افراد کو حراست میں لے لیا ہے, جس کی وجہ سے مسلم لیگ کے حامیوں میں بے چینی پائی جاتی ہے. لاہور سے رپورٹ بھیجی ہے ضیاء الرحمان نے.
پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور میں رات گئے پولیس نے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو ان کے پارٹی دفاتر سے گرفتار کر لیا. گرفتار ہونے والوں میں مختلف یونین کونسلوں کے چیئرمین اور دیگر کارکن شامل ہیں, جس پر مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے لاہور میں تھانہ شفیق آباد, گرین ٹاؤن اور اسلام پورہ میں احتجاج بھی کیا. مسلم لیگ نون کے رہنما اور پی پی 150 سے امیدوار بلال یاسین نے وی او اے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ پولیس کی جانب سے حراست میں لیے گئے کارکنوں کو چھڑوانے کے لیے تھانہ شفیق آباد گئے تھے, لیکن پولیس نے انہیں رہا کرنے سے انکار کر دیا.
جائیں گے صبح نواز شریف کو لینے کے لیے, جائیں گے صبح ایئرپورٹ پہ, روک کے دکھائیں ہمیں, ماریں گولی ہمیں, پتہ نہیں کون سی ہے گورنمنٹ کے بھول میں بیٹھی ہوئی ہے.
مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی گرفتاری کے بعد فجر کے وقت ماڈل ٹاؤن لاہور میں مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹریٹ میں ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ کارکنوں کو گرفتار کر کے کوٹ لکھپت جیل بھیجا جا رہا ہے. حکومت کارکنوں کو بلا جواز گرفتار کر کے اشتعال پیدا کر رہی ہے.
چھیڑ خانی کی جا رہی ہے اور ہم حیران ہیں کہ یہ چھیڑ خانی کیوں کی جا رہی ہے, اس ریئیکشن کو پھر کون کنٹرول کرے گا.
اس موقع پر سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا انہیں تو پہلے ہی نگران وزیراعلی کی تقرری پر تحفظات تھے اور وہ سارے ایکشن کا ذمہ دار نگران وزیراعلی کو ٹھہراتے ہیں.
یہ مارشل لا کی حکومت نہیں ہے, یہ سول گورنمنٹ ہے اور آپ کو 60 دن کے لیے ذمہ داری دی گئی ہے. آپ میں ہمت ہے تو مجھے آپ اریسٹ کر کے دکھائیں.
مسلم نون کے کارکنوں کی گرفتاری پر ڈی آئی جی آپریشن شہزاد اکبر نے کوئی بھی موقف دینے سے انکار کیا. تاہم ان کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق صوبہ بھر میں دفعہ 144 نافذ ہے اور نقص امن میں خدشات کے پیش نظر چند افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ پولیس کسی بھی سیاسی جماعت کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دے گی. پولیس اطلاعات کے مطابق حراست میں لیے گئے تمام افراد کی فہرستیں محکمہ داخلہ نے تیار کی ہیں اور گرفتار کیے گئے تمام افراد کو کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا ہے. پولیس نے 13 جولائی 2018 کو مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو نواز شریف کے استقبال کے لیے علامہ اقبال ایئرپورٹ تک جانے سے روکنے کے لیے مزنگ اور لٹن روڈ لاہور پر کنٹینرز پہنچا دیے ہیں. پولیس اطلاعات کے مطابق تمام کنٹینروں کی مدد سے لاہور ایئرپورٹ جانے والے راستے بند کر دیے جائیں گے. ضیاء الرحمان, وی او اے اردو, لاہور.
سابق وزیراعظم میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم کل لندن سے لاہور پہنچیں گے. پارٹی نے ان کے استقبال کی تیاریاں تو کی ہیں لیکن یہ شکایت بھی کی ہے کہ اس کے کارکنوں کو بڑی تعداد میں حراست میں لیا گیا ہے, جیسا کہ ابھی آپ ایک رپورٹ میں سن رہے تھے. اس صورتحال کے بارے میں وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
میاں نواز شریف اور مریم نواز آج شام لندن سے لاہور کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. مسلم لیگ نون نے اپنے کارکنوں کو نواز شریف کا استقبال کرنے کے لیے کل لاہور ایئرپورٹ پہنچنے کی ہدایت کی ہے. لاہور کے سینئر صحافی رئیس انصاری نے بتایا کہ پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی کارکن کو ایئرپورٹ نہیں پہنچنے دیا جائے گا اور نواز شریف کو کسی صورت ایئرپورٹ سے باہر نہیں آنے دیا جائے گا. نیب کی ٹیم انہیں ایئرپورٹ سے گرفتار کر کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اڈیالہ جیل پہنچائے گی.
نیب نے جو وارنٹ گرفتاری حاصل کی ہے ان کی 16 رکنی ٹیم تشکیل کی ہوئی ہے جو ایئرپورٹ کے اندر جائے گی اور ان کو وہاں سے گرفتار کرے گی. اس وقت جو منصوبہ بندی نیب نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو وہیں سے اریسٹ کر کے ایک ہیلی کاپٹر میں یا چھوٹے طیارے میں اسلام آباد لے جایا جائے گا جہاں انہیں اڈیالہ جیل پہنچایا جائے گا. یہ تو ہے حکومت کی جانب سے تیاری اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی صورت میں بھی ان کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا. دوسری طرف جو نگران حکومت ہے پنجاب کی, انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی کو ایئرپورٹ پہنچنے نہیں دیا جائے گا اور تقریباً ایئرپورٹ سے 2 کلومیٹر کی دور تک کسی کو نہیں آنے دیا جائے گا.
مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے آج ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ پرامن رہنا چاہتے ہیں, انہیں کل نواز شریف کے استقبال کے لیے ہوائی اڈے جانے دیا جائے. سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو اغوا اور ہراساں کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اپنے حلقے گجرانوالہ سے کارکن لے کے کل ایئرپورٹ پہنچیں گے.
اور ان کو جو ہے تنبیہ کی جاتی ہے تھانوں میں بلا کر کہ وہ حصہ نہ لیں. اب یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے. اور بھی کچھ دوسرے ادارے ہیں جنہوں نے ہمارے کارکنوں کو پکڑ کے کچھ دیر کے لیے اغوا کر کے ڈرایا دھمکایا ہے. یہ مستقل سلسلہ جاری ہے اور صرف یہ ہوا ہے کہ نواز شریف کی واپسی کی وجہ سے اس میں شدت آئے گی.
ایک اخبار کے ایڈیٹر اور تجزیہ کار ارشاد احمد عارف کہتے ہیں کہ سیاسی کارکنوں کو احتجاج کا جمہوری حق ہونا چاہیے, لیکن مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں یہ حق دوسروں کو نہیں دیا. اس نے مخالف جماعتوں کے کارکنوں کی پکڑ دھکڑ کا کلچر جاری رکھا تھا اور اب اسے مکافات عمل کا سامنا ہے.
آج میاں شہباز صاحب رونا رو رہے تھے کہ ان کے کارکنوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ماضی میں خود شہباز صاحب عوامی تحریک کے کارکنوں کا القادری صاحب کے پیروکاروں کے ساتھ جو سلوک کرتے رہے ہیں, جو پرویز خٹک قافلہ لے کر اسلام آباد آ رہے تھے ان کو جس برے طریقے سے روکا گیا تھا, جس طرح سانسد ایس پی ان پر چیلنج ہوئی تھی, وہ بھی لوگوں کو یاد ہے. تو یہ اصل میں مکافات عمل ہے, لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اس کلچر کو مزید فروغ دیا جائے.
بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کے کارکن کل لاہور ایئرپورٹ پر استقبال نہیں کر سکیں گے, لیکن نواز شریف کی گرفتاری کے بعد ان کی انتخابی مہم میں شدت آ جائے گی. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ جنگ افغانستان کے مسائل کا حل نہیں ہے اور یہ کہ افغان تنازع کا حل بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانا افغان مسئلے سے متعلق تمام فریقوں کی ذمہ داری ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کا بیان امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پامپیو کے رواں ہفتے کابل کے ہونے والے دورے کے بعد سامنے آیا ہے، جب انہوں نے افغانستان کے ہمسایہ ملکوں پر زور دیا تھا کہ وہ افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کی حمایت کریں۔ جمعرات کو دفتر خارجہ کی معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران امریکہ کے وزیر خارجہ پامپیو کے بیان پر کوئی تبصرہ کیے بغیر ترجمان محمد فیصل نے کہا کہ پاکستان افغانوں کی قیادت میں ہونے والے افغان امن و مصالحت کے عمل کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا،
طالبان کے سلسلے میں ہم نے پہلے بھی کہا اور ہم APEX کے انڈر ان کے ساتھ ڈائریکٹلی انگیج کر رہے ہیں، دی فائیو ورکنگ گروپس، اینڈ وی ہوپ کہ طالبان کے کانفلکٹ، افغانستان کے کانفلکٹ کا حل جو ہے وہ بات چیت سے نکلے گا، گفتگو سے نکلے گا۔ اور اس میں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ملٹری سولوشنز ناکام ہو چکے ہیں، بات چیت اس کا حل ہے، مگر وہ ایک افغان لیڈ اور افغان اونڈ پیس پروسیس ہونا چاہیے، یہ ہمارا خیال ہے، اور اس میں تمام لوگ بات چیت کریں اور اپنا اپنا حصہ ڈالیں تاکہ ہم کسی معاملے تک پہنچ سکیں۔
افغان صدر اشرف غنی کی پرامن مذاکرات کی پیشکش کے باوجود طالبان یہ کہہ کر اسے قبول کرنے سے انکار کرتے آ رہے ہیں کہ جب تک بین الاقوامی فورسز افغانستان میں موجود ہیں وہ بات چیت کے عمل میں شامل نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں بھی جاری ہیں اور حالیہ ہفتوں میں اعلیٰ امریکی عہدیداروں کے کابل اور اسلام آباد کے دورے انہی کوششوں کا حصہ ہیں۔ سینئر امریکی سفارتکار ایلس ویلز کے حال ہی میں ہونے والے اسلام آباد کے دورے سے متعلق بات کرتے ہوئے پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا،
پاکستان اور امریکہ میں جی بات چیت جاری ہے، آپ کے نوٹس میں ہر لیول پہ جاری ہے، انسٹیٹیوشنل کانٹیکٹ بھی جاری ہے۔ ابھی ایلس ویلز صاحبہ آئی تھی، وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹیلز اس کی پبلک ڈومین میں نہیں ہیں، مگر دی کنٹینیویشن آف دی ڈائلاگ از ریفلیکٹیو آف ہاؤ آف دی ایٹ لیسٹ دی ول of both the countries to move forward. So let's hope کہ جی اچھے نتائج نکلیں۔
واشنگٹن کی خواہش ہے کہ اسلام آباد طالبان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے انہیں مذاکرات کی میز پر لائے، اور بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان ہونے والے حالیہ رابطے بھی افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ امریکی حکام کا موقف ہے کہ پاکستان افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، تاہم پاکستان کا موقف ہے کہ ماضی کی نسبت افغان طالبان پر اسلام آباد کا اثر و رسوخ کم ہوا ہے، لیکن کابل اور واشنگٹن اسلام آباد کے اس موقف سے اتفاق نہیں کرتے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
نیٹو میں جمعرات کے روز ختم ہونے والے برسلز میں ایک اجلاس میں افغانستان کی مالی معاونت پر تمام رکن ممالک متفق نظر آئے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ نفیسہ ہود بھائی۔
جمعرات کو افغان سرکار کے اعلی عہدیدار عبداللہ عبداللہ نے افغان صحافیوں سے برسلز میں بات کرتے ہوئے امید کا اظہار کیا کہ نیٹو کے ممبر ممالک افغانستان کی امداد پر پورا اتریں گے۔ برسلز میں موجود سینئر صحافی اور سلامتی کے امور کے ماہر خالد فاروقی کا کہنا تھا کہ نیٹو کے ممالک میں مالی اعانت فراہم کرنے پر اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ افغانستان میں 2024 تک اپنا مشن قائم رکھنے پر متحد ہیں۔
اس ریزولوٹ مشن کے اندر بھی تھوڑی سی اب پرابلم آ رہی ہے اس کی فنڈنگ میں، اسی لیے یہاں پر دونوں جو چیف ایگزیکٹو ہیں افغانستان کے، پریزیڈنٹ اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ، یہاں آئے ہیں کہ وہ یہاں درخواست کر سکیں اور اپیل کر سکیں اور لوگوں کو کنوینس کر سکیں کہ افغانستان کو مالی اعانت کی ضرورت ہے، اور اس کی خاص طور پہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو مالی اعانت کی ضرورت ہے، تاکہ جو پورا پروجیکٹ ہے افغانستان کا مغربی دنیا کی طرف سے، اس میں ایک استحکام رہے اور اس میں ایک سسٹینیبلٹی رہے۔
جمعرات کی شب برسلز میں افغانستان پر ہونے والے سیشن کے بارے میں انہوں نے مزید بتایا،
وہ جو سمپوزیم ہو رہا ہے اب سے تھوڑی دیر کے بعد اشرف غنی اس میں بول رہے ہیں، تو اس میں بھی اشرف غنی نے اسی بات کو سیکنڈ کرنا ہے جو عبداللہ عبداللہ نے افغان ساتھیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہی ہے۔ یہ لوگ یہاں پر سب سے زیادہ مالی اعانت پر زور دے رہے ہیں، اور اشرف غنی جو ہے اس میں افغانستان کی جو مجبوریاں ہیں، جو مسائل ہیں وہ بھی بتائیں گے، لیکن وہ بہرحال یہ ایک جسٹس دیں گے کہ افغان طالبان سے بات چیت کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور مغرب کو مالی اعانت کے ساتھ پاکستان پر بھی دباؤ بڑھانا چاہیے تاکہ پاکستان افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائے. ان کا خیال ہے کہ پاکستان اس میں بہت زیادہ رول ادا کر سکتا ہے جو کہ پاکستان نہیں کر رہا.
یہ تھے برسلز میں سلامتی کے امور کے ماہر خالد فاروقی. دوسری طرف پاکستان میں سینئر صحافی مشتاق یوسف زئی کا کہنا تھا کہ باوجود اس کے کہ طالبان اہلکار کہتے ہیں کہ نیٹو سمٹ سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن اب وہ پہلے کی نسبت بات چیت کے لیے زیادہ تیار ہیں.
اصل میں ابھی عید الفطر پہ جب طالبان نے سیز فائر کا اعلان کیا تھا 3 دن کا، تو وہ خود پریشان تھے کیونکہ اس سے پہلے افغان حکومت نے سیز فائر کا اعلان کیا، پھر طالبان کی جو لیڈرشپ تھی وہ ڈیوائڈیڈ تھی، لیکن بالآخر انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا اور خاطر خواہ مثبت نتائج سامنے آئے تھے. تو یہ ایک کوشش اب چل پڑی ہے اور طالبان کی وہ لیڈرشپ جو اس وقت قطر میں بیٹھی ہے وہ چاہتی ہے کہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہو. اور ممالک کے لوگ ہیں وہ اس وقت ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ جو بات چیت کا سلسلہ ہے یہ ہائی لیول فورم پہ جاری ہو. اب اس پہ کوشش ہو رہی ہے کہ کہاں ہو، کس طرح ہو، چونکہ افغان طالبان افغان حکومت کے ساتھ بات کرے گی، لیکن امریکی حکام، چائنا، پاکستان، سعودی عرب، یو اے ای، قطر، یہ کسی طرح ان کو یقین دہانی کرائی ہوگی کہ جو بھی آپ فیصلہ کریں گے افغان طالبان اور افغان حکومت، امریکہ کو اور جو خطے کے مالک ہو ان کو قابل قبول ہوگی.
یہ تھے پاکستان میں سینئر صحافی مشتاق یوسف زئی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
بھارت میں ایک سینئر کانگریسی رہنما کے اس بیان پر تنازع پیدا ہو گیا ہے کہ اگر بی جے پی سن 2019 کے انتخابات میں بھی کامیاب ہوتی ہے تو وہ بھارت کو ان کے الفاظ میں ہندو پاکستان بنا دے گی. بی جے پی نے اس بیان کی مذمت کی ہے اور ان سے معافی کا مطالبہ کیا ہے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
کانگریس کے سینئر رہنما اور سابق مرکزی وزیر ششی تھرور کے ایک بیان پر تنازع پیدا ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر بی جے پی 2019 کے انتخابات میں بھی برسر اقتدار آتی ہے تو وہ بھارت کو ان کے الفاظ میں ہندو پاکستان بنا دے گی. وہ بدھ کے روز تیرووننتپورم میں ایک پروگرام میں بول رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بی جے پی اگر کامیاب ہوتی ہے تو اس کے پاس بہت طاقت آ جائے گی. وہ نیا آئین لکھے گی جو ہندو راشٹر کے اصولوں پر ہوگا، جو اقلیتوں کے مساوات کے حقوق کو ختم کر دے گا اور بھارت ہندو پاکستان بن جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ اس صورت میں جو بھارت بنے گا وہ اس بھارت سے الگ ہوگا جس کے لیے گاندھی، نہرو، پٹیل، مولانا آزاد اور دیگر مجاہدین آزادی نے جنگ لڑی تھی. اس بیان پر تنازع پیدا ہونے کے بعد کانگریس نے تمام رہنماؤں کو ہدایت دی کہ وہ بقول اس کے بی جے پی کی نفرت کی سیاست کے خلاف بولتے وقت الفاظ کے انتخاب میں ہوشیار رہیں. کانگریس ترجمان میم افضل نے بھی وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے یہی بات کہی. انہوں نے کہا،
دیکھیے جہاں تک ششی تھرور صاحب سے اور بیان کا تعلق ہے، ظاہر ہے اگر آپ اس بیان کو سنائیے تو کوئی بھی اس سے ایگری نہیں کرے گا، اور اس کا مقصد اور منشا یقین جو ہے وہ الگ ہے، اس کو ایکسپلین بھی کیا انہوں نے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں الفاظ کا جو انتخاب ہے اس کا بڑا دھیان رکھنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اگر بی جے پی پاور میں آتی ہے 2019 میں تو یہ ہندو پاکستان بن جائے گا. میں سمجھتا ہوں یہ اصطلاح جو ہے اپنے آپ میں غلط ہے.
میم افضل نے مزید کہا کہ ششی تھرور دراصل یہ کہنا چاہتے تھے کہ بی جے پی بھارت کو ہندو راشٹر بنا دے گی. آزادی کے بعد بھارت ایک سیکولر ملک بنا تھا، مگر بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگ اسے ہندو ملک بنانا چاہتے ہیں. بی جے پی نے ششی تھرور کے بیان پر سخت رد عمل ظاہر کیا. پارٹی ترجمان سمبت پاترا نے ان سے اور کانگریس صدر راہل گاندھی سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا. بی جے پی ایم پی سبرمنیم سوامی نے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ششی تھرور کا ان کے الفاظ میں ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، انہیں پاکستان چلے جانا چاہیے، ہندو ڈکٹیٹر نہیں ہو سکتا. جبکہ سابق نائب صدر حامد انصاری نے ششی تھرور کے بیان کی حمایت کی اور کہا کہ وہ اپنا فیصلہ سنانے میں آزاد ہیں. حالانکہ حامد انصاری نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ان کا بیان دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ ایک تعلیم یافتہ شخص ہیں، انہوں نے جو کچھ کہا ہوگا سوچ سمجھ کر کہا ہوگا. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
ایسے میں جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ ہفتے روسی صدر ولادیمیر پوٹین سے ملنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کے قانون ساز اپنے ماسکو کے حالیہ دورے کے حوالے سے ایک مختلف نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں۔ ایک امریکی سینیٹر نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ روس کے خلاف تعزیرات ختم کر دے، تو دوسرے نے ماسکو کے ساتھ معاملات کرنے کو ایسا قرار دیا ہے جیسے کسی مافیا سے معاملہ کیا جائے۔ وائس آف امریکہ کے سفارتی نامہ نگار سنڈی سین کی ایک رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
ایسے میں جبکہ صدر ٹرمپ نیٹو سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے برسلز اور پھر وہاں سے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ بالمشافہ ملاقات کے لیے ہیلسن کی جانے کی تیاری کر رہے تھے، ان کا سادہ سا سوال تھا کہ پوٹن دوست ہیں یا دشمن۔ ان کا کہنا تھا اس وقت میں واقعی کچھ نہیں کہہ سکتا، جہاں تک میرا تعلق ہے وہ ایک مد مقابل ہیں۔ یہ تھے صدر ٹرمپ۔ صدر کا بیان اس زبان کی صدائے بازگشت تھی جو گزشتہ ہفتے روس میں ریپبلکن سینیٹر ریچرڈ شیلبی نے استعمال کی، جنہوں نے کہا تھا کہ ان کے گروپ نے اپنے میزبان کے سامنے تمام قسم کے متنازع مسائل اٹھائے۔ ان کے الفاظ تھے
But we also told them that although our relationship was strained, it would be better for the world for us to be competitors always rather than adversaries, but we'll have to see what
happens. لیکن ساتھ ہی ہم نے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ ہر چند کے ہمارے تعلقات کشیدہ ہیں، لیکن یہ پوری دنیا کے لیے اور ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ہم دشمن کے بجائے ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں، لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آگے ہوتا کیا ہے۔ دوسرے ریپبلکن سینیٹرز نے کہا کہ انہوں نے 2016 کے صدارتی انتخاب میں روسی مداخلت کے معاملے کو اٹھایا۔ ریپبلکن سینیٹر جیری موران نے کہا
Our message to the Russians were we believe you meddled in our elections and don't do so in 2018 and 2020 if you want this relationship to improve.
روسی کے لیے ہمارا پیغام تھا کہ ہم باور کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے انتخابات میں مداخلت کی، اور اب 2018 اور 2020 میں ایسا مت کیجیے گا۔ اگر آپ اس تعلق کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس بات کے مظاہرے کی ضرورت ہے کہ ہمارے انتخابات میں آپ مداخلت نہیں کریں گے۔ لیکن بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ریپبلکنز کا موقف صدر کے موقف کی زیادہ تائید میں نظر آتا ہے اور روس کا زیادہ حامی معلوم ہوتا ہے، جو اس موقف میں ایک تبدیلی ہے جو عشروں سے پارٹی اختیار کیے ہوئے ہے۔ اٹلانٹک کونسل کے مارک سمکیوس کی کہتے ہیں
And so as a result, the kind of unified bipartisan view that Congress has had up to now that it has to take a tough line against Russia unless we see changes in Russian behavior could be wavering.
چنانچہ ایسا لگتا ہے کہ اجتماعی متفقہ نقطہ نظر جو کانگریس کا اب تک تھا کہ جب تک روس کے رویے میں تبدیلی نہ دیکھ لی جائے اس کے خلاف سخت موقف قائم رکھا جائے، ہو سکتا ہے کہ اب یہ موقف متزلزل ہو رہا ہو۔ ادھر صدر ٹرمپ نے نامہ نگاروں کو بتایا ہے کہ ہیلسنکی میں پوٹن سے ان کی ملاقات، ہو سکتا ہے کہ برسلز اور برطانیہ میں امریکی اتحادیوں کے ساتھ ملاقاتوں کے مقابلے میں زیادہ آسان ہو۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
تلاش سے متعلق ایک امریکی ادارے کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا سے کوریا کی جنگ میں ہلاک ہونے والوں کی کوئی باقیات امریکہ نہیں پہنچی ہیں۔ مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ رضیہ مدرسوی۔
اس سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ شمالی کوریا نے کوریائی جنگ میں ہلاک ہونے والے 200 امریکی فوجیوں کی باقیات بھیج دی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ سنگاپور میں سربراہی ملاقات میں جو گزشتہ مہینے ہوئی تھی، شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے اس سلسلے میں وعدہ کیا تھا۔ امریکی محکمہ دفاع کی پی او ڈبلیو ایم آئی اے اکاؤنٹنگ ایجنسی کے ڈائریکٹر کیلی میگیو نے کہا کہ کم کے ساتھ سربراہی ملاقات کے بعد سے کوئی بھی باقیات امریکہ نہیں لائی گئیں۔
We have yet to see any specifics from that commitment. We're hopeful that as our leaders continue to negotiate with the North Koreans.
ہم نے اس وعدے کے بعد سے کوئی خاص بات اب تک سامنے آتے نہیں دیکھی۔ ہم پر امید ہیں، جبکہ شمالی کوریا والوں کے ساتھ ہمارے لیڈروں کی بدستور بات چل رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس عمل میں جمعرات کے دن جان پڑ جائے، جب شمالی کوریا اور اقوام متحدہ کے عہدیدار غیر فوجی علاقے میں جو دونوں کوریا کو منقسم کرتا ہے ملاقات کرنے والے ہیں. وہ لاپتہ فوجیوں کے بارے میں بات کریں گے اور امریکی ادارے کے عہدیدار بھی میٹنگ میں موجود ہوں گے. امریکی دفاعی پی او ڈبلیو ایم آئی اے اکاؤنٹنگ ایجنسی یا ڈی پی اے اے کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا میں بہت سے واقعات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے, اس لیے کہ یہ ملک خاصا غیر ترقی یافتہ ہے, جس کا مطلب ہے کہ بہت کم سڑکیں اور عمارتیں میدان جنگ میں تعمیر کی گئی ہیں. رضی احمد رضوی, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
پاکستان میں عام انتخابات 25 جولائی کو منعقد ہوں گے اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف عدالت کی جانب سے سزا کا فیصلہ سنائے جانے کے بعد پہلی دفعہ پاکستان لوٹ رہے ہیں, مگر کیا ان کا آنا پاکستان میں انتخابات پر اور خاص طور پر ان کی جماعت کے لیے سود مند ثابت ہو سکے گا؟ اس بارے میں سیاستدان اور تجزیہ کار ملا جلا تبصرہ کر رہے ہیں. تفصیلات بیان کر رہے ہیں انجم ہیرلڈ گیل.
پاکستان میں انتخابی مہم زوروں پر ہے, ہر جماعت پوری تندہی سے اپنی انتخابی مہم کو چلا رہی ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز بھی اپنی انتخابی مہم میں مصروف ہے. کل یعنی 13 جولائی کو پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد نواز شریف احتساب عدالت کی جانب سے سزا سنائے جانے کے بعد پہلی مرتبہ اپنی بیٹی کے ساتھ وطن واپس لوٹیں گے. لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا ان کی وطن واپسی انتخابات پر اور خصوصی طور پر ان کی جماعت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. اس بارے میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے منحرف رہنما سابق سینیٹر ظفر علی شاہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی آمد سے انتخابات پر منفی اثر پڑے گا. سینیٹر شاہ کا کہنا ہے,
میاں نواز شریف صاحب اپنی کنوکشن کے بعد اس سزا کے اناؤنسمنٹ کے بعد وہ پہلی دفعہ لندن سے پاکستان آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نیگیٹو بیک فائر کرے گا ان کو یہ بات.
دوسری جانب معروف تجزیہ کار اور کراچی یونیورسٹی میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ڈاکٹر توصیف احمد کا کہنا ہے کہ ان کی آمد سے مسلم لیگی کارکنوں میں ایک ولولہ پیدا ہوگا. ڈاکٹر احمد کہتے ہیں,
نواز شریف کو جو نیریٹو ہے اسے کل بہت تقویت ملے گی, اور جتنے عرصے وہ جیل میں رہیں گے ان کے بیانیوں کی حمایت بڑھتی جائے گی. مگر یہ نواز شریف کا اس وقت آنا ان کے کارکنوں میں ایک جذباتی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور ایک ہمدردی کی لہر پیدا ہوئی ہے, تو اس سے انہیں فائدہ ہوگا. اگر پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہوئی جو کہ ہو رہی ہے تو پھر تو پنجاب کی اکثر اسی جماعت مسلم لیگ نون کو ہونا چاہیے.
پاکستان پیپلز پارٹی کی سابق رکن قومی اسمبلی روبینہ خالد کا اس بارے میں کہنا ہے,
میں سمجھتی ہوں کہ نون لیگ کے لیے ایک بہتر بات ہوگی کہ ان کے لیڈر واپس آ جائے. آنا تو میں سمجھتی ہوں کہ پارٹی کسی بھی پارٹی کے لیے اس کا لیڈر کا ملک میں موجود ہونا ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے, اور اگر لیڈر موجود ہوتا ہے اپنے کارکنان کے درمیان تو ان کا جو ہوتا ہے وہ مورال بھی صحیح رہتا ہے اور وہ ایک فائٹنگ اسپرٹ میں ہوتے ہیں.
سینیٹر ظفر علی شاہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی آمد پر انہیں شاید جہاز سے باہر قدم بھی نہیں رکھنے دیا جائے گا اور ان کے کارکنوں کو بھی لاہور کے ہوائی اڈے سے 3-4 میل دور رکھا جائے گا. تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جب آئیں تو ایک دم اپنے کارکنوں سے ملے اور اپنی بیان بازی سے ان میں ایک جوش اور ولولہ پیدا کریں. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
انسانوں کی تجارت یا جدید غلامی ایک ایسا جرم ہے جس کا تعلق بیگار یا طاقت, دھوکہ دہی یا جبر کے ذریعے تجارتی بنیاد پر جسم فروشی یا جسم فروشی کی تجارتی صنعت میں بچوں کے استعمال سے ہے. اس میں بچوں کی فوجیوں کے طور پر غیر قانونی بھرتی اور ان سے کام لینا بھی شامل ہے. یہ گھناؤنا جرم ہے جس کی نوعیت عالمی ہے. اس سے کوئی ملک بھی مبرہ نہیں ہے. اس وقت دنیا بھر میں تقریباً 2.5 کروڑ لوگ انسانی تجارت کا شکار ہیں. امریکی محکمہ خارجہ ہر سال انسانوں کی تجارت کے بارے میں اپنی سالانہ رپورٹ یا ٹی آئی پی رپورٹ جاری کرتا ہے، جس میں امریکہ سمیت 187 ملکوں اور علاقوں میں انسانوں کی تجارت کا قلا قما کرنے کی کوششوں کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ ٹی آئی پی رپورٹ 4 میں سے کسی ایک زمرے میں ملکوں کو ڈالتی ہے، جس کا انحصار تجارت کرنے والوں پر مقدمہ چلانے، متاثرہ افراد کے تحفظ اور جرم سے بچاؤ کے لیے ہر حکومت کی کوششوں پر ہوتا ہے۔ پہلی کیٹیگری ان ملکوں کے لیے ہے جو کم سے کم معیاروں کو پورا کرتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری ایسے ملکوں کے لیے واچ لسٹ ہے جو خاص کوششیں کر رہے ہیں، تاہم ان کے لیے قریبی چھان بین درکار ہے۔ تیسری سطح ایسے ملکوں کے لیے ہے جو کم سے کم معیار پر پورے نہیں اترتے اور ایسا کرنے کے لیے خاص کوششیں بھی نہیں کر رہے ہیں۔ 2018 کی رپورٹ میں 29 ممالک کا درجہ بہتر کیا گیا ہے، جبکہ 20 ملکوں کا درجہ کم کر دیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے کہا ہے کہ پورے علاقے میں مثبت باتیں بھی دیکھنے میں آئی ہیں۔ 28 جون کو رپورٹ کے اجرا کی تقریب میں انہوں نے کہا،
The 48 African countries included in the report, 14 received upgrades.
48 افریقی ملکوں میں جو رپورٹ میں شامل ہیں، 14 کا درجہ بہتر تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے مجموعی رد عمل کو بہتر بنانے کے لیے بڑھتی ہوئی کوششوں کے رجحان کا مشاہدہ کیا ہے۔ سیکیورٹی کو خاصے خطرات، ترک وطن کے چیلنج، دیگر مالیاتی بندشوں اور دوسری رکاوٹوں کے باوجود علاقے میں خاصی بہتری ہوئی ہے۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ انسانوں کی تجارت دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو ان کے وقار اور آزادی سے محروم کر دیتی ہے، اس سے قومی سیکیورٹی کو نقصان پہنچتا ہے، منڈیوں میں گڑبڑ ہوتی ہے اور بین الاقوامی مجرموں اور دہشت گردوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور ان آفاقی اقدار کے خلاف ہے جنہیں امریکیوں کی حیثیت سے ہم عزیز رکھتے ہیں۔ امریکہ نے اس عالمی خطرے کا قلا قما کرنے میں قائدانہ کردار ادا کرنے کا بدستور عزم کر رکھا ہے۔ صدر ٹرمپ نے انسانوں کی تجارت کو ختم کرنے کو انتظامیہ کی اول ترجیح دے رکھی ہے، اور اس جرم کے خلاف جنگ کے لیے حکومت کے تمام وسائل کو وقف کر دیا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ دنیا بھر میں والدین سب سے زیادہ حفاظت اپنے بچوں کی کرتے ہیں، اور اگر کوئی بچہ کہیں گھومتے گھومتے اچانک گم ہو جائے تو والدین کے لیے گویا دنیا ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے والدین چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اور اگرچہ وہ کھیل کود میں بھی حصہ لیں مگر والدین کو ان کی موجودگی کا علم ہو۔ نیو یارک کی ایک کمپنی نے اس کا حل ڈھونڈ نکالا ہے۔ اب اسمارٹ فون کے ایک ایپ کے ذریعے والدین بچوں کے بارے میں جان سکیں گے کہ وہ کہاں ہیں۔ منکی سینسر ٹوین ٹیک نامی کمپنی نے بنایا ہے، اور اگر کوئی بچہ والدین کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے یا چار دیواری سے باہر جاتا ہے تو اسمارٹ فون ایک الارم بجا دیتا ہے۔ منکی سینسر بنانے والی کمپنی ٹوین ٹیک کی چیف ایگزیکٹو کم گیوین کہتی ہیں،
I had a harrowing experience as a parent and I lost a child at a birthday party and there was a ton of panic.
مجھے ایک خوفناک تجربہ ہوا۔ میرا بچہ ایک سالگرہ کی تقریب سے گم ہو گیا۔ ہر طرف افراتفری پھیل گئی، اور میں نے محسوس کیا کہ کاش کوئی ایسی چیز ہوتی جو مجھے وقت سے پہلے بتا دیتی کہ میرا بچہ دور جا رہا ہے یا ادھر ادھر گھوم رہا ہے تو کتنا اچھا ہوتا۔ چنانچہ پھر ہم نے اسی کے لیے منکی سینسر بنایا۔ اگرچہ گیون کا بیٹا بحفاظت گھر واپس آ گیا، مگر وہ تجربہ اتنا دہلا دینے والا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ ایک ڈیوائس بنا ڈالی جو بچے کی نقل و حرکت کے بارے میں بتا دیتی ہے۔ اب یہ سینسر کام کیسے کرتا ہے، اس بارے میں گیوین کہتی ہیں،
So once I pair the monkey kid sensor with the app on your phone, I put it on the child's shoe. Okay? And I hope that it doesn't start to wander off, but if he does...
چنانچہ جب میں نے منکی کو فون پر ایپ کے ساتھ منطبق کر لیا تو میں نے اسے بچے کے جوتے میں لگا دیا۔ اب مجھے امید تھی کہ جب وہ ادھر ادھر گھومے گا تو خبردار کرنے کا سگنل آ جائے گا، اور جب وہ پہلے سے طے شدہ حدود سے باہر نکل جائے گا تو الارم بج اٹھے گا، اور اگر آواز نہ بھی آئے تو فون میں حرکت ہوگی اور آپ چوکنے ہو جائیں گے کہ بچہ کہیں دور جا رہا ہے۔ بس اتنا جان لینا ہی کافی ہے، والدین فوراً اپنے بچے کی جانب بڑھیں گے اور اس کی نگرانی کر سکیں گے۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منصر، پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر چینگ۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن پیش کیے جائیں گے۔ اور اب پروگرام نشر ہوگا جہاں رنگ۔ خالد حمید کو اجازت، اللہ حافظ۔